أعوذ بالله من شر الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. صلوات الله عليه وسلم. اللهم
صل على محمد وآل محمد.
عزیزان محترم، کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ دور حاضر میں مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمنان اسلام کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر مختلف طریقوں سے حملے کیے جاتے رہے ہیں. انقلاب اسلامی کے بعد سے اس 20-25 سال کے عرصے میں آپ دیکھیں، سلمان رشدی کے بعد ڈنمارک میں نبی کریم کی شبیہ بگاڑنے کے لیے کارٹون بنائے گئے، اور اب اس سال فلم بنائی گئی. اور مسلسل دشمنان اسلام کی طرف سے سیرت نبوی اور سنت نبوی کو مقدوش کیا جا رہا ہے، اور نبی کریم کی تصویر بگاڑ کر پیش کی جا رہی ہے تاکہ یہودی نسل اور عیسائی نسلیں پیغمبر اسلام کی سیرت سے واقف نہ ہو سکیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمان آغوش میں پلنے والے نوجوان بچے بھی سیرت نبی سے واقف نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سنت نبی سے واقف ہی ہیں، ہم تو سیرت رسول سے واقف ہی ہیں، ہم تو نبی کریم کی شخصیت سے واقف ہی ہیں. غیروں کو چاہیے کہ وہ مطالعہ کریں. تو اب جب غیر لوگ مطالعہ کر رہے ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے اور مسلمان ہو رہے ہیں لوگ. اس کثرت کے ساتھ یورپ میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کہ اس کے جواب میں انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہی روش چلتی رہے گی تو پھر کوئی بچہ عیسائی نہیں رہ سکے گا. لہٰذا انہوں نے یہ کوشش کی کہ نبی کریم کی سیرت کو اس طرح سے توڑ مروڑ کر پیش کی جائے تاکہ آنے والی نسلیں متاثر نہ ہو سکیں. تو اس کے جواب میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس سال جتنی مجلسیں پڑھی جائیں گی ان سب کا عنوان سیرت نبی رہے گا، تاکہ اپنی جانب سے ہم اس طرح سے سنت نبی کا دفاع کر سکیں. کیونکہ میں نے اس سے پہلے دارالسلام کے جلسے میں بھی عرض کیا تھا کہ دشمن کی یہ سازش رہی ہے اب تک کہ مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد کیا جائے، اور مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد کرنے میں دشمن کامیاب ہوا ہے. دشمن مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد کرنے میں کامیاب ہوا، اور وہ یہی سوچتا رہا کہ مسلمان خود آپس میں لڑتے رہیں گے اور مسلمانوں کی شبیہ بگڑتی رہے گی، اور ان کو لڑتا ہوا دیکھ کر کوئی دوسرا شخص نہیں چاہے گا کہ ان کی سوسائٹی میں آئے. اس لیے کہ اگر وہ مسلمان ہوگا تو آپ بتائیے کون سا مسلمان ہوگا؟ بریلوی مسلمان ہوگا کہ دیوبندی مسلمان ہوگا؟ حنفی مسلمان ہوگا کہ شافعی مسلمان ہوگا؟ حنبلی مسلمان ہوگا یا جعفری مسلمان ہوگا؟ کون سا مسلمان ہوگا؟ شیخ بنے گا کہ مرزا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ وہ یہ سوچ کے پریشان ہو جائے گا. انہیں آپس میں اس قدر طبقات میں بانٹ دو کہ پھر اندر ہی سے جب دیمک لگنے لگے گی تو پھر باہر سے حملے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی. یہ کہہ کے دشمن نے یہ سازش شروع کی، اور اس سازش میں دشمن کامیاب ہوا. اور اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ پہلے شیعہ اور سنی لا کرتے تھے، آپ نے لکھنؤ کی صورتحال دیکھی، دوسرے شہروں کی صورتحال دیکھی، دوسرے ملکوں کی صورتحال دیکھی، جہاں شیعہ سنی آپس میں ٹکراتے رہے، وہابی اور سنی آپس میں لڑتے رہے، لیکن اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ سنی آپس میں لڑ رہے ہیں، شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں. نہ شیعوں کے پاس اتنی فرصت رہ گئی ہے کہ وہ سنیوں سے لڑ سکے، اور نہ ہی سنیوں کے پاس اب اتنا وقت بچا ہے کہ وہ شیعوں سے لڑ سکے. خود اہل حدیث اور دیوبند کے درمیان میں اختلافات ہے، سلفی اور جو ہے تبلیغی جماعت کے درمیان میں اختلافات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہابی وہابیوں سے لڑ رہے ہیں، سنی سنیوں سے لڑ رہے ہیں، شیعہ شیعوں سے لڑ رہے ہیں، تو اس میں دشمن کامیاب ہو گیا. لیکن کچھ ایسا شعور بھی جاگا ہے انقلاب اسلامی کے بعد بالخصوص، کہ جہاں اتحدو اتحدو کی آواز بلند ہوئی، اے مسلمانوں متحد ہو جاؤ، اے مسلمانوں متحد ہو جاؤ. جو لوگ خود لڑا کرتے تھے، آج ان وہی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم آپس میں ملیں گے. اور اس طرح سے سارے کے سارے برادران اسلامی جو آپس میں لڑا کرتے تھے، انہوں نے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر آپس میں بغلگیر ہو گئے، اور ایسے شیر و شکر بن رہے ہیں جس کی مثال آپ ایران و فلسطین کے درمیان میں اتحاد کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، آپ مصر اور ایران کے درمیان میں اتحاد کی صورتحال دیکھ رہے ہیں. مصر کے علماء پر کتنا پریشر تھا، آج اخوان المسلمین کے رہنما اور جامع اظہر کے مفتی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کی جانب سے انہیں بار بار یہ کہا جاتا رہا، جس طرح سے سعودی عرب کے مفتیوں سے کہا جاتا تھا کہ شیعوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دو، تو تکفیر کا فتویٰ جو سعودی عرب سے مسلسل دیا جاتا رہا، لیکن مصر سے آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی ایک بھی فتویٰ شیعوں کے خلاف آج تک نہیں دیا گیا ہے. اور تاریخ جامع اظہر میں شیخ محمود شلتوت نے اپنا تاریخی فتویٰ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم اتحاد کے دائی ہیں. چنانچہ شیخ محمود شلتوت نے اپنے تاریخی فتوے میں یہ لکھا تھا کہ جس طرح سے حنفی مسلک، شافعی مسلک، مالکی اور حنبلی مسلک پر عمل کرنا حق بجانب ہے، اسی طرح سے مسلک جعفری پر بھی سارے مسلمان عمل کر سکتے ہیں. اپنے شعور کا انہوں نے اعلان کیا اور ثبوت دیا کہ مفتیان مصر زندہ ہیں، اور جامع اظہر کے مفتیوں نے ایسی غلطی نہیں کی. آج وہ اس بات کو علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی غلطی امریکہ کے پریشر میں آ کے نہیں کی تھی، ہم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے کبھی مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے کی کوشش نہیں کی. مسلمان بیدار ہو چکا ہے، ملت اسلامیہ بیدار ہو چکی ہے. وہ مصر جو کل تک سب سے بڑا دشمن تھا فلسطینیوں کا، لیکن آج وہی مصر سب سے بڑا دوست بن گیا ہے فلسطینیوں کا. یہ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ یورپ دیکھ رہا ہے، یہ امریکہ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کے اندر شعور پیدا ہو گیا ہے، اب انہیں آپس میں لڑانا مشکل ہو گیا ہے کہیں پر صحیح. ہاں یہ اور بات ہے کہ اب بھی ایسی ذہنیتیں، ایسی کنجال والی ذہنیتیں، ایسی دبی ہوئی اور تبی ہوئی اور اس طرح کی سطح سے گری ہوئی ذہنیتیں ابھی موجود ہیں جو آپس میں لڑ رہی ہیں، لیکن ایک طبقہ باشعور ہوتا جا رہا ہے جو آپس میں لڑنا نہیں چاہتا ہے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو لڑانا مشکل ہو گیا ہے، تو اب فکر اس بات کی جا رہی ہے کہ اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. اب وہ آئے ہیں اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے. اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کیوں تقسیم نہیں ہوتا ہے. ابھی تک ان کی توجہ اسلام کے اوپر نہیں تھی، مسلمانوں کے اوپر تھی. اب وہ توجہ یہ دے رہے ہیں کہ اسلام کو کسی طرح سے دو کر دیا جائے. اب انہیں غصہ اس بات پر آ رہا ہے کہ قرآن دو کیوں نہیں ہوتا، انہیں غصہ اس بات پر آ رہا ہے کہ کعبۃ اللہ دو کیوں نہیں ہو جاتے، انہیں غصہ اس بات پر آ رہا ہے کہ سیرت نبی کیوں نہیں تقسیم ہو جاتی، کیوں خود شخصیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم نہیں ہوتی، کہ یہ کسی اور رسول کا کلمہ پڑھیں، یہ کسی اور رسول کا کلمہ پڑھیں. چنانچہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ شیعوں کے خلاف کیا کیا نہیں کہا جا رہا ہے. انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ
کہ انہیں الگ فرقے کے طور پہ پیش کرے اور یہ بتائے کہ یہ مسلمان الگ الگ مسلمان ہیں, یہ ان کا اسلام الگ ہے, 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 ان کے پیغمبر الگ ہیں اور ان کے پیغمبر الگ ہے, ان کی قرآن الگ ہے اور ان کی قرآن الگ ہے, معلوم ہے آپ کو, ان کی قرآن الگ ہے اور ان کی قرآن الگ ہے, ان کا کعبہ الگ ہے اور ان کا کعبہ الگ ہے. یہ بات چھیڑنے کی کوشش کی, آپ کو یقین نہیں آئے گا اس بات کا, لیکن ہم عینی شاہد ہیں اس بات کے. اسی وقت ہمارے قافلے میں, ہمارے قافلے میں ایک خاتون ایسی چلی تھی جو قرآن کے پارے لے کے ساتھ میں چلی تھی, ان کا ویٹ بہت زیادہ ہو گیا, تو ہم نے کہا کہ آپ یہ کہاں اتنے پارے لے کے جا رہی ہیں, اتنا قرآن ساتھ میں لے کے کیوں جا رہی ہیں, تو کہا کہ ارے ہمارا قرآن الگ ہے, ان کا قرآن الگ ہے, وہابیوں کا قرآن الگ ہے, وہاں سعودی عرب میں جو قرآن ملے گا وہ سلفیوں کا قرآن ہوگا, وہ تو وہابیوں کا قرآن ہوگا, وہابیوں کا قرآن ہم تھوڑے ہی پڑھیں گے, ہم کو ساتھ میں اپنا قرآن لے کے جانا پڑے گا, اپنی جان نماز ساتھ میں لے کے جانا پڑے گا. اور لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ شیعوں کا حج تو کعبۃ الکربلا میں ہوتا ہے, وہ کہاں کعبہ آتے ہیں, وہ کہاں کعبہ آتے ہیں, وہ کہاں کعبۃ اللہ میں حج کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کا حج تو کربلا میں ہوتا ہے. وہ لوگ زری کے اطراف میں طواف کرتے ہیں, امام حسین کا روزے کو وہ کعبۃ اللہ جانتے ہیں اور وہاں پر وہ لوگ طواف کرتے ہیں, اور ان کا خانہ کعبہ جو ہے وہ روزے حسین ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہزارہ ہزار شیعہ جاتے ہیں کربلا, کیوں جاتے ہیں, طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں, یعنی وہ روضہ حسین کو کعبۃ اللہ سمجھتے ہیں. یہ دیکھیں, شیعوں کو خود اس بات کی خبر نہیں ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے کربلا جاتے ہیں, لیکن زائرین کربلا کو حجاج بیت اللہ بنا کے پیش کیا گیا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ رسول کا کلمہ تھوڑے ہی پڑھتے ہیں, ان کو تو رسول سے جلن ہے, نعوذ باللہ, ان کو تو رسول اللہ سے نفرت ہے ایک لحاظ سے, کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جبرائیل امین حضرت علی پر نازل ہو رہے تھے وہی لے کر, وہ تو غلطی سے رسول اکرم پر چلے گئے, نعوذ باللہ. شیعوں کا یہ عقیدہ ہے, اس طرح سے توڑ مروڑ کر کے شیعوں کے بارے میں یہ زہر اگلا جاتا رہا ہے جس کی اطلاع خود شیعوں کو بھی نہیں ہے. کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے فرقے کا موجد کون ہے, کون ہے شیعہ فرقے کو جس نے ایجاد کیا, اس فرقے کے موجد کا نام آپ بتا سکتے ہیں, نہیں معلوم ہے. لیکن اگر آپ کسی اہل سنت کے بھائی سے پوچھئے کہ شیعہ فرقے کو کس نے ایجاد کیا, تو وہ نام بھی بتائے گا, اس کا مذہب بھی بتائے گا, کہے گا عبداللہ ابن سبا یہودی نے شیعہ مسلک کو ایجاد کیا ہے. اس کی اطلاع خود شیعوں کو بھی نہیں ہے. دیکھیں, اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کتنے پچھڑے ہوئے ہیں, آپ کہاں زندگی گزار رہے ہیں, آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, آپ بک چکے, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کتنی قیمت میں آپ کو بیچا گیا ہے. تو جو قومیں خود بازار میں نہیں بیٹھتی ہیں, ان کو جو ہے اس طرح سے نیلام کر دیا جاتا ہے. تو جو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, دشمن پر پوری طرح سے گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہ باتیں اہل سنت کی اڑائی ہوئی نہیں ہیں, یہ سازش دشمن کی ہے. عزیزان گرامی, عبداللہ ابن سبا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. عبداللہ ابن سبا کے لفظ کو اور اس کو گڑھا ہے تاریخ نے, یعنی تاریخ نے اس قدر جال کیا ہے, اس قدر جو ہے شخصیتوں کو بنایا, نہ صرف روایتیں گڑی گئی ہیں, راوی بھی گڑے ہیں, صحابی بھی گڑے گئے. آپ سمجھتے ہیں صرف روایتیں گڑی ہوئی ہیں, ابھی یہاں پر کتاب ہی میرے پاس موجود ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہیں پر کتاب مجھے نظر آ رہی ہے کہ جو ہیں 150 جعلی اصحاب, ایک صحابی نہیں, 150 جعلی صحابہ کو جوڑ دیا گیا ہے اور ان کے منہ میں روایتیں بھر کے تاریخ کے حوالے کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن سبا پر بھی تحقیق ہو چکی ہے, اور اللہ رحمتیں نازل کریں علامہ مرتضیٰ عسکری پر کہ انہوں نے عبداللہ ابن سبا پر دو جلدیں لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ عبداللہ ابن سبا کا کوئی وجود تاریخی ہے ہی نہیں. تو آپ بتائیے کہ ہمارے علماء کا کتنا بڑا احسان ہے، ہم کو اس بات کی اطلاع ہی نہیں ہے، اور دوسرے قومیں ہمارے بارے میں کیا تصور کرتی ہیں؟ اس کا جواب دینے کی ہمارے پاس اس لیے وقت نہیں ہے کہ ہم کو الزام سے بھی واقفیت نہیں ہے کہ جواب دینے کی ضرورت پڑے. صلوات پڑے محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی، میں گفتگو کو مختصر کروں کہ مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی جاتی رہی، جس میں آج تک وہ کامیاب ہوتے رہے ہیں اور ہوئے ہیں، جس کا ثبوت اس وقت کئی وہ فرقے ہیں خود ہندوستان کے اندر جو انگریزوں کی یادگار ہیں، جس کو انگریز چھوڑ کے گئے تھے، فرقے آج بھی زندہ ہیں ہندوستان کے اندر، کہ مسلمانوں میں اتنے تفرقے، اتنے فرقے، اور ہر فرقے میں کئی فرقے بانٹ دیے گئے. اب 73 فرقے نہیں ہیں، ہر فرقے میں 73 فرقے ایجاد ہو گئے، ہر فرقے میں 73 فرقے. اسلام میں 73 فرقے نہیں ہیں، شیعوں کے اندر 73 فرقے گن لیجئے، بڑے بڑے تو ابھی انگلیوں پہ گنایا جا سکتا ہے. واقفیہ ہے، کسانیہ ہے، داؤدیہ ہے، سلیمانیہ ہے، کتنے کتنے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ہر شہر میں سلوات پڑے محمد. یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ اتنے فرقے بن رہے ہیں، یہ غم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اتنے فرقوں میں تقسیم ہوتا رہا ہے. لیکن اب دشمن کی سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو لڑانے میں ہم کامیاب ہو گئے، اب اسلام کو تقسیم کر دیا جائے. اس کے لیے پوری کوشش یہ ہوتی رہی ہے کہ قرآن کو کسی طرح سے دو کر کے پیش کیا جائے. جب قرآن دو نہ ہو سکا تو انہیں خود قرآن پہ نوز باللہ غصہ آ گیا اور قرآن ہی کو پھاڑنا شروع کر دیا. یہ قرآن یہ پھاڑ کیوں رہے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ لوگ قرآن پہ کیوں غصہ اتار رہے ہیں؟ ابھی تک ان کو قرآن پہ غصہ نہیں آیا، ابھی قرآن پہ غصہ آ رہا ہے. اس لیے کہ اب تک یہ مسلمانوں کو پارا پارا کر کے پھینک رہے تھے، اب یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں. لیکن جتنا جتنا تقسیم کرتے جاتے ہیں، قرآن تقسیم ہونے کا نام نہیں لیتا. چاہے آپ دیوبندیوں کے پاس دیکھیں تو وہی قرآن نظر آئے گا، چاہے آپ حنفیوں کے پاس دیکھیں تو وہی قرآن نظر آئے گا، آپ شافعیوں کے پاس جائیں وہی قرآن، جعفریوں کے پاس جائیں وہی قرآن، سنیوں کے پاس بھی وہی قرآن ملے گا، شیعوں کے پاس بھی وہی قرآن ملے گا. تو کیا کہا کہ شیعوں کے پاس 40 پاروں والا قرآن الگ ہے؟ یہ پروپیگنڈا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ ان کی دلی آرزو تھی، دلی خواہش تھی. جب وہ خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ کم سے کم جو ہے پروپیگنڈا کر کے اپنی خواہش دل کو بہلا لیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ مثال کے طور پہ میرے بارے میں اڑایا گیا کہ تقی آغا کو مار دیا گیا. کہاں مارا گیا؟ انہیں عبادت خانے میں پیٹا گیا. اب وہ اس کی وہ خبر جو ہے سعودی عرب سے آ رہی، مجھے خود نہیں پتا ہے. تو میں نے کہا کہ چونکہ ان کی دلی آرزو تھی کہ ان کو مارا جائے اور یہ نہیں ہو سکا ہے، تو کم سے کم پروپیگنڈا کر دیا جائے کہ مار دیا گیا، تاکہ جو دلی بھڑاس تھی وہ اتار دی جائے. یہ میں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ شیعوں کا 40 پارا والا قرآن ہے اور قرآن الگ ہے شیعوں کا؟ کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ شیعوں کا قرآن الگ ہو، سنیوں کا قرآن الگ ہو. کیونکہ شیعہ سنی کا قرآن ایک ہی ہے، لہٰذا اب انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کہا کہ نہیں، شیعوں کا قرآن الگ ہے، ان کے 12ویں امام کے پاس سنا وہ قرآن ہے، یہ جو ہے وہ اس وقت آئیں گے جب ظہور ہوگا ان کا، تو وہ ان کا اصلی قرآن لے کر آئیں گے، یہ ہمارے والے قرآن کو نہیں مانتے. اس قدر یہ بات شائع کی گئی، اس قدر پروپیگنڈا کیا گیا، جس کی اطلاع خود شاید شیعوں کو نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ خود مجھے نہیں معلوم ہے کہ مجھے مارا گیا ہے، اسی طرح سے شیعوں کو نہیں معلوم ہے کہ ان کا قرآن الگ ہے. لیکن بازار میں یہی مشہور کیا جا رہا ہے کہ ان کا قرآن الگ ہے، ان کا قرآن الگ ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کی تمنا ہے کہ دو ہو جائیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ کربلا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کی تمنا یہ ہے کہ سب آئیں، شیعہ نہ آئیں حج کرنے کے لیے. انہیں اس بات پہ غصہ آ رہا ہے کہ ان دونوں کا کعبہ ایک کیوں ہے؟ یہ جب اتنا آپس میں لڑنے والے، یہاں آ کے ہم تو ان کو شہروں میں لڑاتے ہیں، ہم تو ان کے ملکوں میں انہیں لڑاتے ہیں، وہاں تو قتل و غارت گری کرتے ہیں، اب پھر سب مل کے کعبۃ اللہ میں آتے ہیں تو ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ اب وہاں سنی بھی وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، شیعہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، دیوبندی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہابی بھی کھڑے، سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب طواف شروع ہوتا ہے تو شامے سے شانہ ٹکراتا ہے، تو کسی وہابی کا شیعہ سے شانہ ٹکراتا ہے، کسی شیعہ کا سنی سے شانہ ٹکراتا ہے، سب ایک ساتھ طواف کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس وقت سنیوں کا طواف ہو رہا ہے شیعہ طواف نہیں کریں گے، اس وقت شیعوں کا طواف ہو رہا ہے ہم سنی طواف نہیں کریں گے، نہیں، شیعہ اور سنی سب مل کر ایک ساتھ طواف کرتے ہیں۔ یہ منظر جب دشمن دیکھتا ہے تو جل کے راکھ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کعبہ ہی تو ہے جو سب کو متحد کر رہا ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر یہ کعبہ نہیں رہے گا تو مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹ جائے گا۔ اب دشمن کوشش کر رہا ہے کہ کعبۃ اللہ کو تقسیم کر دیا جائے۔
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری،
یا علی،
نعرہ صلوات،
دشمن کی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ دشمن کیا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ رسول دو ہو جائیں، خدا دو ہو جائیں، کعبہ دو ہو جائیں، اور بیت اللہ دو ہو جائیں، اور قرآن مجید۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ جس کو یہ مانتے ہیں وہ نہ مانیں، جس کو یہ مانتے ہیں وہ نہ مانیں۔ پہلے مسلمانوں کو لڑایا جاتا تھا، اب اسلام کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ حسین حسین کہتے ہیں، تم لوگ کیوں حسین حسین کہتے ہو، تم تو سنی بھائی ہو، یہ لوگ یا رسول اللہ پکارتے ہو، یہ سنی ہے یا رسول اللہ پکار، تم لوگ لبیک یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، تم تو شیعہ ہو، ادھر جا کے کہتے ہیں کہ تم تو سنی ہو، تم یا علی کیوں کہتے ہو، تم حسین کا غم کیوں مناتے ہو، تم مجلسیں کیوں کرتے ہو، تم تو سنی لوگ ہو۔ ان کے دشمن کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں کو نہیں چاہیے کہ رسول اللہ کا نام لے، اور سنیوں کو نہیں چاہیے کہ وہ امام حسین کا نام لے اور حضرت علی کا نام۔ اسی لیے تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شیعہ سنی کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے بلکہ اسلام کا دشمن ہے۔ صلوات پڑھے محمد اللہ۔
دشمن آ کے کہتا ہے آپ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، آپ لبیک یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں، جب رسول اللہ پر آنچ آتی ہے، جب رسول اللہ کی شخصیت پر بات آتی ہے تو شیعہ کیوں کہتے ہیں، شیعوں کو تو نہیں کہنا چاہیے، شیعوں کو تو خاموش رہ جانا چاہیے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے مسلمان ایک ہو جائیں تو ہمارا جینا حرام کر دیں گے، اسی لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو آپس میں تقسیم کیا جائے۔ جب یہ عقل تک یہ آپس میں تقسیم ہوتے تھے لیکن آج یہ مل رہے ہیں، تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام ہی کو لیکن عزیزان گرامی وہ اسلام کیسے دو ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے ایک بنایا ہے۔ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُوَا، وہ پہلا گھر جو ساری دنیا انسانیت کے لیے بنایا گیا تھا وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ ایک گھر ہے اللہ کا۔ یہاں ہر شہر میں کہتے ہیں ہماری مسجد میں تم نہ آنا، تمہاری مسجد میں ہم نہیں آئیں گے، لیکن جب کعبۃ اللہ جاتے ہیں تو سب بیت الحرام میں جمع ہو جاتے ہیں، نہ کوئی شیعہ ہوتا ہے نہ سنی ہوتا ہے۔ تو اسلام کا مزاج سمجھیے، مسلمانوں کا مزاج سمجھیے۔ اسلام کا مزاج ہے کہ ایک کعبے میں ایک چھت کے نیچے سارے مسلمانوں کو ایک جگہ دیکھے، ایک صحن میں سارے مسلمانوں کو دیکھے، یہ مزاج اسلامی ہے۔ اور مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ ہماری مسجد میں تم نہ آنا اور تمہاری مسجد میں ہم نہیں آئیں گے۔
مسلمانوں کا مزاج ہے تقسیم ہونا، اسلام کا مزاج ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا، یہ اسلام کا مزاج، یہ مسلمانوں، تو مسلمانوں کا جو مزاج بنا یہ دشمن کی سازشوں کا نتیجہ ہے، یہ مسلمانوں کا مزاج اسلام کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ دشمن کا بنایا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد، مسلمانوں کا مزاج تقسیم ہونا ہے، آپس میں لڑنا ہے، آپس میں جھگڑنا ہے، کرام جو ہوئی ہے، یہ تمام کے تمام انبیاء کرام اللہ کی جانب سے بھیجے گئے، ان کے درمیان میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف امتوں نے کیا ہے، اختلاف انبیاء نے نہیں ایجاد کیا، یہ جو یہودیوں اور نصرانیوں میں اختلاف ملتا ہے، مسلمانوں اور عیسائیوں میں جو اختلاف ملتا ہے، یہ اختلاف انبیاء نے ایجاد کرتا نہیں ہے، یہ تو امتوں کی خرابی کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا ہے، امتیں تقسیم ہوئی، انبیاء تقسیم نہیں ہوئے، مرسلین تقسیم نہیں ہوئے، تقسیم وہاں نہیں ہوتی، اختلاف وہاں نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں 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 سبت ہو، اس لیے کہ یہ انبیاء تو کثیر ہیں لیکن یہ کثرت وحدت میں تبدیل ہوئی ہے، کیونکہ یہ سب کے سب ایک خدا واحد کے ماننے والے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کے سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی بات سننے والے ہیں، یہ سب کا مزاج ایک ہے، ان کا مزاج اللہ کا مزاج ہے، یہ لوگ مزاج الہی میں ڈھلے ہوئے ہیں، صبغت اللہ اللہ کے رنگ میں ڈھلے ہوئے ہیں، اللہ کے رنگ میں جو رنگے جاتا ہے وہ اختلاف نہیں کرتا، اللہ کا رنگ مختلف نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا رنگ یک پارگی کی صورت میں نظر آتا ہے، اللہ کا رنگ وحدت کی شکل میں نظر آتا ہے، اور اس وحدت میں ڈھلے ہوئے ہیں 124,000 پیغمبر، ان 24,000 پیغمبر دیکھنے میں تو الگ الگ ہے، صورتیں الگ الگ ہیں، نام الگ الگ ہے، کسی کا نام نوح ہے، کسی کا نام آدم ہے، کسی کا نام یونس ہے، کسی کا نام یعقوب ہے، کسی کا نام یوسف ہے، کسی کا نام داؤد ہے، کسی کا نام سلیمان ہے، کسی کا نام ذلکفل ہے، کسی کا نام خضر ہے، سب کے نام الگ الگ ہیں، صورتیں الگ الگ ہیں، کوئی کسی ملک میں پیدا ہوئے، کوئی کسی ملک میں پیدا ہوئے، کوئی کسی خاندان میں پیدا ہوئے، کوئی کسی خاندان میں پیدا ہوئے، کسی کا رنگ الگ تھا، کسی کا رنگ الگ تھا، لیکن ان کی شخص تو الگ الگ تھے لیکن ان سب کی شخصیت ایک تھی، یہ کثرت میں تھے لیکن یہ پوری کثرت وحدت میں سمٹی ہوئی تھی کہ یہ سب رسول ہیں، یہ سب نبی ہیں، یہ سب کے سب ایک خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہوئے ہیں، سب ایک ہی پیغام لے کے آئے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سارے انبیاء کا مزاج ایک تھا، کفر ایک جگہ سمٹ بھی آئے تو آپس میں متحد نہیں ہو سکتا، سارے کے سارے کفار اگر ایک جگہ جمع بھی ہو جائیں تو لیکن ان کے دل آپس میں جڑ نہیں سکتے، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، وہ دیکھنے میں تو ایک نظر آئیں گے لیکن آپس میں بٹے ہوئے رہیں گے، لیکن انبیاء اور مرسلین وہ ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی کسی زمانے میں پیدا ہوا، کوئی کسی زمانے میں پیدا ہوا، زمانے کا فرق، مکان کا فرق، شکلوں کا فرق، رنگوں کا فرق، یہ سب متفرق ہونے کے باوجود بھی ایک ہی پارچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی ایک شہر میں دو عالم ہو تو جھگڑا ہو سکتا ہے لیکن ایک شہر میں 40 انبیاء ہو تو اختلاف نہیں ہو سکتا، صلوات پڑھے محمد والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کثیر ہیں، کثرت پائی جاتی ہے لیکن یہ کثرت وحدت میں ڈھلی ہوئی ہے، یہ ہے اللہ کا مزاج، یہ ہے اللہ کا رنگ، کہ اور اللہ کے رنگ میں رنگے جانے والوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے میں تو الگ نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہوتے ہیں. اور باطل پرست باطل ایک جگہ نظر بھی آئے تو ایک جگہ نہیں ہوتا, باطل کا مزاج ٹھہرتا نہیں ہے. باطل پرست لوگ اگر ایک جگہ بیٹھ بھی جائیں تو ان کے دل, ان کے مزاج اور ان کی سب کچھ تقسیم شدہ ہوتی ہیں, ان کے نظریات بٹے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے خیالات وہ متحد ہو ہی نہیں سکتے. کس بات پر اتحاد ہوگا؟ تو اصل ثابت جو سارے انبیاء کے پاس جو شے مشترک ہے, ان تمام خصوصی پارٹیشن کے باوجود, خصوصی اختلاف کے باوجود, لیکن جو مشترک چیز ہے ان انبیاء کے درمیان میں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کو منتخب کیا ہے. یہ سب منتخب روزگار ہیں, ان کو انسانوں کے درمیان میں چنا گیا ہے. سارے انبیاء میں یہ ایک خصوصیت مشترک ہے. خصوصیت مشترک یہ ہے کہ ان کو اللہ نے منتخب کیا ہے, اور چاہے رسالت کے پیغام کے لیے انسانوں میں سے چنا گیا ہو یا ملائکہ میں سے کسی کو ذمہ داری دی گئی ہو پیغام پہنچانے کی, وہ منتخب ہوتے ہیں. ان اللہ اصطفى من الملائکہ ومن الناس, اللہ نے انسانوں اور ملائکہ کو چن لیا ہے رسالت کے لیے. پیغام رسالت, پیغام الہی وہ بلند ترین ذمہ داری ہے جس کو چنندہ ملائک اور چنندہ انسانوں ہی کے حوالے کیا جا سکتا ہے, ہر ایک کے حوالے نہیں کیا جا سکتا ہے پیغام الہی. اور اس کے بعد آدم و نوح اور خلیل, ان سب کو اللہ نے منتخب کیا ہے, انتخاب سب کا ہوا ہے, سب منتخب روزگار ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوح وابراہیم وآل عمران علی العالمین, ساری دنیا انسانیت میں سے ہم نے چن لیا. ان اللہ اصطفى آدم و نوح, نوح کو چنا ہے, آدم کو چنا ہے, خلیل کو چنا ہے, کلیم کو چنا ہے, یہ سب کے سب منتخب روزگار ہیں. ان کے درمیان میں دوسری خصوصیت یہ کہ ان کے درمیان میں ہم آہنگی ہے, ان کے درمیان میں ارتباط ہے, ان کے درمیان میں آپس میں اتحاد ہے. لا نفرق بین احد, ان کے درمیان میں ہم نے کوئی فرق نہیں دیکھا. مرسلین کے درمیان میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. پھر وہ آیت کیا ہوئی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلتیں دی تھی, بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر ہم نے فضیلتیں دے رکھی ہیں. یہ جو فضیلتیں ہیں عزیزان گرامی, انبیاء کی کو دو حصوں میں اگر آپ بانٹیں تو ایک ہے شخصی خصوصیات, ایک ہے حقوقی ذمہ داریاں. ایک ہے شخصی زندگی, ایک ہے شخص, اور ایک ہے رسالت, ایک ہے ذمہ داری, ایک ہے حقوقی زندگی, ایک ان کی شخصی زندگی ہے. اگر شخص دیکھیں تو آدم ایک شخص ہے, نوح ایک شخص نبی ہے, ابراہیم ایک شخص نبی ہے, نبی کریم ایک شخص نبی ہے. لیکن حقوقی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب کی ذمہ داریاں ایک جیسی ہیں. ہاں ہاں, اب ان ذمہ داریوں کو نبھانے میں شخصی خصوصیات اور شخصی خصائل اور شخصی صفات اور شخصی فضائل یہ اپنی جگہ کے اوپر رہیں گے. تو تلکر رسول فضلنا بعضهم على بعض میں شخصی خصوصیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, لیکن یہ آیتیں جس میں کہا جا رہا ہے لا نفرق بین احد منهم, کہ ان کے درمیان میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کے سب کو ایک ہی ذمہ داری دی گئی ہے کہ لا نعبد الا اياه, کہ ہم سب کے سب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اس میں سب مشترک. تلوار پڑے محمد والے, تو شخصی زندگی اور حقوقی زندگی میں یہ فرق ہے کہ حقوقی زندگی میں سب ایک جیسے ہیں. اور یہی بات ہے کہ جب آپ کسی ایک نبی کو اگر قبول کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام انبیاء کو قبول کیا ہے، اور اگر آپ نے ایک نبی کو قبول کر کے سارے انبیاء کو کی تکذیب کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو بھی قبول نہیں کیا۔ اگر ایک کو جھٹلایا تو سب کو جھٹلایا، اور اگر ایک کو مان لیا تو سمجھیے آپ نے سب کو مان لیا۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں میں انہیں کو مانتا ہوں، کسی ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر آپ نے انکار کیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے سارے انبیاء کا انکار کیا۔ یعنی اگر آپ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ جناب عیسیٰ کی نبوت کا بھی اقرار کریں، آپ جناب موسیٰ کی نبوت کا بھی اقرار کریں، آپ جناب داؤد کی بھی نبوت کا اقرار کریں۔ ان 124,000 پیغمبروں میں سے اگر آپ نے کسی بھی ایک نبی کا انکار کر دیا تو پھر آپ مسلمان نہیں رہے۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ نوح نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کا بھی اقرار نہیں کیا اور سب کا انکار کر دیا آپ نے، سب کا انکار۔ یعنی ایک نبی کا انکار سب کا انکار ہے۔ لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، کہ اصحاب حجر نے مرسلین کا انکار کر دیا۔ مرسلین کا کہاں انکار کیا تھا جبکہ انہوں نے ایک رسول کا انکار کیا تھا؟ کذبت سمود المرسلین، سمود نے مرسلین کا انکار کر دیا جبکہ سمود نے ایک ہی رسول کا انکار کیا تھا جو ان کے پاس بھیجا گیا تھا۔ کذب قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے مرسلین کا انکار کر دیا جبکہ قوم لوط کے پاس ایک ہی رسول بھیجا گیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایک رسول کا انکار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سارے رسولوں کا انکار کر دیا۔ ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر تم نے ایک نبی کا انکار کر دیا تو سارے انبیاء کے منکرین میں ہم تمہارا نام لکھ دیں گے، اور مرسلین کے درمیان میں انکار اور ایمان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایمان لانا ہے تو سب پر ایمان لانا ہے، اگر ایک کا انکار کر دیا تو ہم سارے منکرین کی فہرست میں آپ کا نام لکھ دیں۔ یہ ہے مزاج اسلامی، یہ ہے انبیاء کے درمیان میں ہم آہنگی، یہ ہے آپس میں انبیاء کا ارتباط خوی، کہ یہ مرسلین آپس میں متحد ہے، ان میں اختلاف نہیں ہوتا اور ان میں کشمکشیں نہیں ہوتی، ان کے درمیان میں ہم آہنگی ہے، ان کا ایک مزاج ہے اور وہ مزاج مزاج الہی ہے، یہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی لیے ان کے درمیان میں اختلاف نہیں۔ ایک وقت میں کئی نبی رہے ہیں لیکن آپس میں اختلاف نہیں کہ تم بڑے کہ میں بڑا۔ ایسا ہوا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جناب شعیب علیہ السلام تھے، کیا شعیب علیہ السلام جو ان کے رشتے میں خسر بھی لگتے تھے، لیکن کیا کبھی ایسا ادعا ہوا اور آپس میں کبھی ان کے درمیان میں جھگڑا ہوا کہ موسیٰ اور شعیب لڑ گئے ہوں یا ہارون اور موسیٰ کے درمیان میں اختلاف ہو گیا ہو؟ جبکہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو قوم کو جناب ہارون کے حوالے کر کے گئے تھے، اور جب جناب موسیٰ لوٹ کر آئے ہیں 30 دن کے لیے کہہ گئے تھے، 40 دن ہو گئے، واپس آئے تو قوم سامری کی پرستش میں لگ گئی تھی، تو موسیٰ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے جو ہے جناب ہارون کے بال پکڑ کر کھینچنے لگے۔ لیکن کیا جناب ہارون کو غصہ آیا جناب موسیٰ کے اس فعل پر؟ نہیں، ان کو بھی جو غصہ آیا تھا وہ ہارون کے اوپر نہیں آیا تھا، امت کے اوپر آیا تھا، اور وہ اپنا محبت کا اظہار کر رہے تھے، اے میرے بھائی ہارون تمہارے رہتے ہوئے یہ صورتحال کیسے ہو گئی، اب میں کس کو کہوں تمہارے علاوہ، تم ہی تو ہے جو میرا درد دل سننے والے ہو۔ یہ کہہ کے جناب ہارون سے اپنا درد دل بیان کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے درمیان میں کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں دیکھا گیا ہے۔ بہت سارے اشتراکات ہیں، ان سب کو چھوڑتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جو انبیاء کے درمیان میں اتحاد ہے اور حد مشترک ہے کہ سارے 124,000 کے درمیان جو ایک شے مشترک رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی کو اس کی زبان والوں کے درمیان میں مبعوث کیا گیا ہے، ہر نبی کو اس کی ہم زبان قوم میں مبعوث کیا گیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ عربی قوم کے لیے عجمی نبی کو مبعوث کر دیا گیا ہو، جو نبی ان کی زبان سے ان کی سوسائٹی اور ان کے کلچر اور ان کے معاشرے اور ان کے فرہنگ سے واقف نہ رہا ہو، ان کے کلچر سے واقف نہ رہا ہو، ان کی ذہنیتوں سے واقف نہ رہا ہو، ان کی نفسیات سے واقف نہ رہا ہو، اور وہ کسی اور جگہ کے نبی کو کسی اور جگہ کے اوپر بھیج دیا گیا ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالی جب مرسلین کو بھیجا تو یہ کہا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے نہیں بھیجا ہے کسی بھی رسول کو مگر یہ کہ اسی ہی کی قوم کے ہم زبان بنا کے مبعوث کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اللہ علیہ وسلم، رسول منہم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، منہم رسول جو ہونا ہے وہ منہم ہونا ہے، یعنی انہی کے درمیان میں سے ہم نے رسول کو مبعوث کیا، بلسان قوم ہی کہ اس کے قوم کی زبان ہی کی والوں میں اسے مبعوث کیا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی اہم خصوصیات جو سارے انبیاء کے درمیان مشترک رہی ہے وہ ہے ہدف کا ایک ہونا، وہ ہے مقصد کا ایک ہونا۔ سارے انبیاء کی یہی جد و جہد رہی ہے کہ وہ لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے تھے، اور سب کو اللہ نے بینات کے ساتھ بھیجا، روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا، واضح نشانیوں کے ساتھ معجزات دے کے بھیجا، براہین دے کے بھیجا۔ برہان جو ہوتا ہے عزیزان گرامی وہ عقل مند قوموں کے لیے ہوتا ہے، پڑھے لکھے افراد کے لیے ہوتا ہے، خصوصی افراد کے لیے برہان پیش کیا جاتا ہے، دلیل پیش کیا جاتا ہے، علمی دلائل پیش کیے جاتے ہیں، لیکن عوام کے لیے، جاہل قوموں کے لیے وہاں پر برہان نہیں پیش کیا جاتا، علمی دلائل نہیں پیش کیے جاتے، بلکہ ان کے لیے موٹے موٹے معجزات، موٹی موٹی نشانیاں پیش کی جاتی ہیں، کھلی ہوئی نشانیاں پیش کی جاتی ہیں کہ جس کو وہ دیکھ کر انکار نہ کر سکے، جس کو وہ آنکھوں سے دیکھیں۔ تو یہ عام لوگوں کے لیے یہ چیز پیش کی جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر، یہ ایک رسول کو نہیں سارے رسولوں کو، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ عوام کے درمیان میں اتحاد سے کام لیں۔ وانزلنا معهم الحديد وانزلنا لهم الحديد، کہ ان کے لیے ہم نے ایک لوہا بھی ان کے ساتھ رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء ایک ہاتھ میں کتاب رکھتے تھے تو دوسرے ہاتھ میں تلوار رکھتے تھے، کہ یہ کتاب معجزہ ہے، اور انکار کرنے والوں کے لیے اور اس پہ حملہ کرنے والوں کے لیے، کہ جو حق پر حملہ کرنے والے ہیں، جو حق کا ہاتھ کاٹ دینا چاہتے ہیں، اس سے اس کو بچا سکیں، اس کی دفاع کر سکیں۔ تلوار دفاع دین کے لیے ہے، کعبہ ہے تو منا بھی ہے، تاکہ جو ہے وہ کعبے کا تحفظ منا کے ذریعے سے کرے، قربانیوں کے ذریعے سے کرے، قتلگاہ کے ذریعے سے کرے۔ یہ قتلگاہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ تحفظ کعبہ کے لیے، تحفظ دین کے لیے، دفاع دین کے لیے حدیث ضروری ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کو بینات کے ساتھ بھیجا، کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، میزان کے ساتھ بھیجا، اور عدل و قسط برپا کرنے کے لیے بھیجا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ کھلی ہوئی معجزے کی ایک نشانی جو قرآن کی آیت ہے، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، کہ ہم نے اس قوم ثمود کے لیے ناقہ بھیجا جسے وہ دیکھ سکتے تھے، یعنی یہ ایسی چیز جو دیکھ سکے، ورنہ علمی دلیلیں دیکھی نہیں جا سکتی، یعنی جاہل لوگ علمی دلیلوں کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ معجزات کو سبھی لوگ سمجھ سکتے، اس لیے کہ یہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، عقل سے نہیں۔ تو مبصرتن دیکھنے والا ناقہ بھیجا، وآتینا ثمودا ناقۃ مبصرتن۔ بہرحال انبیاء وہ ہوتے ہیں، کہ جو خود معصوم ہوتے ہیں, جن کے پاس جو خود جو ہے گناہوں سے دور ہوتے ہیں, یہ خود گناہوں سے کیسے دور ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ گناہوں کو دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں باطن کی نگاہوں کو اتنی کھول دیتا ہے کہ گناہوں کے سامنے مجسم شکل میں آ جاتا ہے. جب وہ مجسم شکل میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کی طرف آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. جس طرح سے جب جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے منا کی طرف جا رہے تھے تو شیطان مجسم شکل میں آیا تھا. انبیاء علیہ السلام کے سامنے گناہ جو ہوتے ہیں مجسم صورتوں میں آتے ہیں. جب اور وہ باطن کی نگاہ سے مجسم گناہ دیکھ لیتے ہیں تو پرہیز کرتے ہیں اور آنے والے شیطانوں کو کنکریاں برسا کر ان کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. یہ ہے انبیاء کا پیشہ, کیونکہ انبیاء کی نگاہیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں, ان کی نگاہیں بند نہیں ہوتی, وہ باطن کی نگاہوں سے دیکھ لیتے ہیں. اس طرح کی اور بھی چند خصوصیات ہیں, انشاءاللہ وقت کے دامن میں کمی ہے, آنے والی مجالس میں اور انشاءاللہ کل ہو سکے تو کچھ نشانیوں کی طرف اور بھی توجہ دلائی جائے گی جو حد مشترک ہیں انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں. گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء دیکھنے میں الگ الگ ہیں مگر حقیقت میں ایک ہیں. ان کا مزاج ایک ہے, ان کی کیفیت ایک ہے, ان کا عقیدہ ایک ہے, ان کا ہدف ایک ہے, ان کا مقصد ایک ہے, ان کا نظریہ ایک ہے. وہ سب کے سب چاہتے ہیں کہ عدالت برپا ہو, سب کے سب چاہتے ہیں کہ انصاف برپا ہو, اور سب کے سب چاہتے ہیں کہ جاہلیت میں ڈوبی ہوئی, تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی قوموں کو روشنی میں لے آئیں اور ڈوبتی ہوئی انسانیت کو نجات عطا کریں. الف لام را, تلک الکتاب, ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے تم پر. انزلنا الکتاب لتخرج الناس من الظلمات الى النور, تاکہ تم دوروں کو ظلمات سے نکال کر روشنی میں لے آؤ. انبیاء کا ہدف معاشرے کو نورانی بنانا ہے اور سماج کو روشنی میں تبدیل کر دینا ہے. تاریک سماج کو, تاریک ذہنیتوں کو, تاریک افکار کو منور کر دینا, یہ انبیاء کی زندگی کا مقصد رہا ہے اور یہی مقصد مرسل اعظم کا رہا ہے. لیکن کون نبی کتنا کامیاب ہوا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. سب نے کوششیں برابر کی لیکن کچھ انبیاء نے اس قدر زیادہ محنتیں کی کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم نے کچھ اور خصوص ان کی شخصی خصوصیت اور ان کی شخصی کوششوں کو دیکھتے ہوئے انہیں کچھ اور درجات سے نوازا. کہ ہر نبی کے لیے کچھ اور بات کہی گئی, ہمارے نبی کے لیے کچھ اور بات کہی گئی. یہ سب کیوں؟ اس لیے کوششیں تو سب نے کی لیکن کوششوں کو کامیابی, اور کس کی کوشش کس سے زیادہ رہی ہے؟ جنہوں کوششیں سب نے کی لیکن ہمارے نبی کی کوشش, ہمارے نبی کی زحمتیں, ہمارے نبی نے جو اذیتیں برداشت کی, کیا کسی اور نبی نے اس قدر اذیتیں برداشت کی؟ اتنی زحمتیں. مرسل اعظم کہتے ہیں کہ جتنے مصائب مجھ پر ڈھائے گئے کسی بھی نبی پر اس قدر مصیبت نہیں ڈھائی گئی. نبی کریم کو مجنون بھی کہا گیا, شاعر بھی کہا گیا, ان پر کچرا پھینکا گیا اور مختلف طریقوں سے نبی کریم کو اذیت پہنچائی گئی ہے, اور نبی کی یہ دشمنی تھی جو آل نبی سے لی گئی ہے. یہ نبی دشمنی تھی جو آل نبی سے نکالی گئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن لوگوں کو نفرت ہوتی ہے وہی لوگ اہل بیت کے مخالف ہوتے ہیں, وہی لوگ اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں. آپ جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو سمجھ لو یہ اہل بیت کا بھی دشمن بنے گا. یہ آگے چل کر یہ اولاد نبی کا دشمن بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے چہرے میں نبی کا چہرہ نظر آتا ہے, ان کی چال میں اور ان کے کردار میں نبی کا عکس نظر آتا ہے. دنیا کیوں علی اکبر کی دشمن بن گئی؟ دنیا کیوں قاسم کی دشمن بن گئی؟ اس لیے کہ جو لوگ جو لوگ رسول اللہ سے نعوذ باللہ نفرت رکھتے تھے وہ شبیہ رسول سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ امام حسین کو کیوں علی اکبر سے محبت تھی؟ اس کا ثبوت بھی امام حسین نے پیش کیا، مجھے علی اکبر کے بیٹے ہونے کی وجہ سے محبت نہیں ہے بلکہ علی اکبر کے شبیہ پیغمبر ہونے کی وجہ سے محبت ہے، کیونکہ جب میں نانا رسول اللہ کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا ہوں۔ یہ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کی محبت، عزیزان گرامی، آنے والی مجلسوں میں اس بات پر خاص توجہ دی جائے گی، اور یہی گفتگو کا عنوان بھی ہے کہ کربلا احیاء سنت نبوی ہے۔ امام حسین نے سنت نبوی کو بچانے کے لیے، سیرت رسول گرامی قدر کو بچانے کے لیے نہایت اقدام کیا، اور اس انتہائی اقدام کی جو امام حسین نے ٹھان لی تھی کہ میں جو کچھ بھی ہو جائے، سارا گھر شہید ہو جائے اور سارا گھرانہ قربان ہو جائے تو ہو جائے، لیکن سنت نبی کو حسین پامال ہونے نہیں دے گا، میں سیرت رسول کو پامال ہونے نہیں دوں گا، چاہے میرے گوشت کے پالے قربان ہو جائے، چاہے بھائی کے بچے قربان ہو جائے، چاہے بہن کے بچے نثار ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کربلا کے میدان میں کبھی اون محمد کے لاشے اٹھاتے ہوئے نگاہ نظر آتے ہیں، اور کبھی قاسم کا لاشا لاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی علی اکبر کا لاشا لیے ہوئے حسین نظر آتے ہیں۔ تو یہ سب اسی لیے کہ سنت نبی پامال نہ ہو اور سیرت رسول گرامی قدر پر آنچ نہ آنے پائے۔ زینب کبریٰ نے اپنے نونہالوں کو حسین کے حوالے کر دیا، آن محمد کو سجایا گیا اور سلاح جنگ سے آراستہ کیا گیا، گھوڑوں پہ سوار کیا گیا۔ یہ بچے میدان جنگ میں گئے تو ایسے لڑتے ہوئے آگے بڑھے کہ فرات کے کنارے تک پہنچ گئے، نرغے آتا نے گھرے اور حق کے لیے جہاد کرتے کرتے آخر میں آواز دی، آقا ہمارا آخری سلام قبول کیجیے۔ زینب کے دلارے گھوڑے سے زمین پر آئے اور حسین ابن علی ان لاشوں پر پہنچے، لاشیں خیمے میں آئے اور فضا نے آ کے آواز دی، شہزادی اور محمد آئے ہیں۔ تو زینب نے کہا، ان سے کس نے کہا تھا، میں نے تو اور محمد کو مرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ واپس کیوں آئے؟ تو فضا نے کہا، شہزادی اور محمد نہیں آئے، اور محمد کے لاشے آئے ہیں۔ زینب نے مصلی بچھایا، شکر خدا بجا لایا کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے ہماری قربانیوں کو قبول کر لیا۔ پروردگار، زینب وہ خوش قسمت ماں ہے جس کے دونوں بیٹے جامع شہادت سے سیراب ہو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم۔ پروردگار، ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کا سرفراز فرما، دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، فلسطین کی مظلوموں کی نصرت فرما، بیت المقدس کا تحفظ فرما، مسلمانوں کو نجات عطا فرما، منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کرم۔ مرزا قلندر علی صاحب، فرزند مرزا